الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صلوات أجر محترم. سورة حجرات کی ساتویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ زندگی کے بہت سے امور میں تمہاری پیروی کرے، تمہاری اطاعت کرے، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت عطا کی ہے، اور تمہارے لیے کفر فسق اور عصیان اور گناہ کو ناپسندیدہ اور متنفر قرار دیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. سورہ حجرات کو سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سورہ جہاں انسانی معاشرے کے درمیان بسنے والے انسانوں کے باہمی روابط، میل جول اور تعلقات، بیہیویئر، اخلاق اور رویوں پر گفتگو کر رہا ہے، وہیں پر یہی سورہ امت اور رسول کے درمیان تعلق اور روابط کی بھی اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی ایک طرف لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ کے رسول کو اس طرح آواز نہ دو جیسے تم ایک دوسرے کو دیتے ہو. یہ کیا ہے؟ امت کا رسول سے، قوم کا رہبر سے رابطہ ہے. کیا اخلاق ہونا چاہیے تمہارا، کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح سلوک اختیار کرنا چاہیے، امت کا رسول کے ساتھ، قوم کا رہنما لیڈر کے ساتھ، اور پھر دوسری جانب انسانوں کا انسان سے. اس لیے سورہ کو سورہ اخلاق میں کہا جاتا ہے، اس لیے یہ سورہ ہمیں انفرادی اخلاق بھی سکھاتا ہے، اجتماعی اخلاق بھی سکھاتا ہے. بالکل درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس سورے کی ساتویں آیت، اب اس سورے کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم مشقت پڑ جاؤ گے، اللہ نے ایمان کو محبوب قرار دیا، دلوں میں زینت دی، کفر کو، فسق کو، عصیان کو ناپسندیدہ اور نامحبوب قرار دیا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آیت کا نزول کیا ہے، آیت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ولید بن عقبہ صحابی ہے، لیکن جھوٹی خبر لے کر آتا ہے، ایسی خبر کہ جس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. توجہ رکھے گا، ان جاءکم فاسق بنبئ، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، قرآن نے کہا کہ کوئی بغیر تحقیق کی خبر لے کر آئے، توجہ رکھو وہ فاسق ہے، توجہ رکھو، یعنی فسق کرنے والا ہے، کھلم کھلا گناہ کا انجام دینے والا ہے۔ اب فسق کی تعریف تفسیر میں بہت الگ بیان کی گئی، میں فی الحال اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، صحابی ہے، لیکن یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان جو بنیادی فرق ہے صحابیت کے معیار کا، وہ یہی ہے کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہوتا، بلکہ وہی صحابی جنتی ہوتا ہے جو دور رسالت ماب میں ایمان لے کر آئے، ایمان پر قائم رہے، اگر رسول کی حیات میں اس دنیا سے چلا جائے جنتی ہے، بہشتی ہے، بشارت یافتہ ہے، لیکن اگر رسول کے بعد زندہ رہا تو اگر علی کی ولایت میں ایمان نہ لائے تو پھر اس کی صحابیت کا کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ جو قرآن کا ماحصل ہے، جو قرآن کی روح ہے، اسلام کی جان ہے مکتب تشیع، اس کے مطابق صحابیت کا معیار رسول کے بعد ولایت ہے علی ابن ابی طالب سے متصل رہنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا اعلان ہے اور کھلم کھلا اعلان ہے، اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے۔ اب ولید بن عقبہ ایک خبر لے کے آتا ہے کہ جناب انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، مسلمان جوش و خروش میں آ گئے، ایک جھوٹی خبر آ گئی۔ اب یہاں سے اخلاقی پیغام کیا ملتا ہے؟ بہت ساری خبریں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا، خصوصاً سوشل میڈیا پر، جن کی صحت کا، جن کے مستند ہونے کا کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کی تصویر کسی کے ساتھ لگا کر پیش کر دے، توجہ رکھیے گا، یعنی اب تو ویڈیو میں اتنا کچھ ہونے لگا ہے کہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، برابر میں کل کوئی ویڈیو آئے یہاں پہ کوئی ناچ گانا کر رہا ہو، کوئی رقاصہ لا کے کھڑے گئے، مولانا تو رقاصہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یعنی میڈیا اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم یقین نہیں کر سکتے، لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو بھی خبر آئے توجہ رکھے گا، جب تک تصدیق نہ ہو، اعتبار نہ ہو، صحت نہ ہو، آگے نہ بڑھائیے، یا اس کا سورس اور منبع معلوم کیجیے کہ یہ تصویر، یہ ویڈیو، یہ کلپ، یہ خبر کہاں سے آئی ہے، آیا تصدیق شدہ ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں جو جھوٹی خبر لے کے آئے گا وہ فاسق ہے، ان جاءکم فاسق بنبئ، کوئی بھی خبر لے کر آئے فاسق، تو پہلے تحقیق کرو، اور اگر تم نے تحقیق نہ دی، کوئی ایسا نہ ہو کہ تم ندامت کی وجہ سے، معذرت چاہتا ہوں، جہالت کی وجہ سے تم ایک ایسا عمل کرو کہ بعد میں تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور پھر کا لو وعلم ان فیکم، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، تم لوگوں کے لائی ہوئی خبر پر جس کا کوئی علمی معیار نہیں ہے، جس کی کوئی صحت معلوم نہیں ہے، ایک شخص آ کر وہ صحابیت کا ٹائٹل لگا کے یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا فلاں قبیلے کے مسلمانوں نے، فلاں قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، مسلمان جوش و خروش میں آ گئے، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، نعرہ حیدر یا علی، مثلا عرض کر رہا ہوں، عرفاً عرض کر رہا ہوں، اللہ نعرے تو نہیں لگتے تھے اس زمانے میں، اور تلوار لے کے جہاد کے لیے نکل پڑے کہ جناب قتل کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو تو مارا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب تک رسول ہے، مرجع، مصدق، موثق، خبر کی تائید کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، توجہ رکھے گا، یعنی کوئی بھی خبر ہے اگر اللہ کا رسول اجازت دے تو پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اللہ کا رسول اجازت نہ دے یا یہ کہہ دے کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو وہیں پر سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فِي كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر زندگی کے بہت سے امور میں تم یہ چاہو کہ وہ ہمارے پیچھے چلے، مثلا ہمارا جوش و خروش رسول سے زیادہ ہے، ہمارا ایمان رسول سے زیادہ ہے، بہت سے مسلمان تھے جو سمجھ رہے تھے بس اب جہاد کر لینا چاہیے، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، لہذا کسی بھی خبر کی تصدیق و تائید کے لیے
رسول کی جانب مرکز کی جانب توجہ دینی چاہیے، توجہ رکھے گا. اور پھر اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری پیروی کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. پھر اللہ نے کہا، دیکھو اب مسئلہ کیا ہے، ولکن حببا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ایمان کو محبوب قرار دیا ہے. ایمان یہ نہیں ہے کہ رسول تمہارے پیچھے چلے، ایمان یہ نہیں کہ تمہاری تعداد زیادہ ہو تو رسول کو مجبور کرو، ایمان یہ ہے کہ تم جتنے بھی بڑھ جاؤ لیکن رسول کے پیچھے چلنا سے. ولیکن حببا الیکم الایمان، ایمان کو محبوب قرار دیا. ایمان کیا ہے، ایمان یہی ہے دو چیزیں جو قرآن نے پیش کی ہیں ایمان کی حقیقت کے لیے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کیا ہے، ما آتاکم الرسول، جو رسول دے دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکے اسے. معیار کون ہوا اللہ کے بعد، رسول کی ذات، رسول کی ہستی، رسول کا امر، رسول کی نہیں. ما آتاکم، جو دے رہا ہے لے لو، اور جس چیز سے روک رہا رک جاؤ. اور دوسرا کیا ہے، یسلم تسلیما، تسلیم کی منزل پہ آ جاؤ. جب یہ دو صفت آ جائیں گی تو تمہارے پاس کیا آ جائے گی، ایمان کی حقیقت آ جائے گی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور صرف یہی نہیں کہ محبوب قرار دیا بلکہ تمہارے دلوں میں اس کی زینت کر کے تمہارے دلوں میں رکھ دیا ہے. صرف محبوب نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں کی زینت بھی وہ ایمان ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو، وَكَرَّهَا، كَرَّهَا مَكْرُوح ہے، مکروح قرار دیا، تنفر قرار دیا، تمہیں ناپسندیدہ قرار دیا تمہارے لیے. کس چیز کو، الکفر، تین چیزیں ہیں، کفر، فس اور عصیان، توجہ رکھے گا، تین چیزیں ہیں، ان کو کیا ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اور پھر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. راشد کا مطلب کیا ہے، ہدایت یافتہ، توجہ رکھے گا. اب راشد کی تعریف ہمارے معاشرے میں کچھ اور ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے راشد وہ ہے، اسی سے مرشد ہے. کہتے ہیں نا فلاں کو ہم کہہ دیتے مرشد، مرشد کون، یعنی رشد دینے والا، ہدایت دینے والا، نور دینے والا. بس رسول کے بعد اگر رسول مرشد ہے، اگر کوئی مرشد ہو سکتا ہے وہ علی مرتضیٰ کی ہستی ہو سکتی ہے. مذاق مذاق میں تو دوست کہہ دیتے ہیں فلاں مرشد ہے، ٹھیک ہے کہ ہدایت کرنے والا، لیکن اصل مرشد کون ہے، رسول کے بعد اگر کوئی مرشد ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی ہستی ہے. تو اب کہا کہ خدا نے یہ ہدایت یافتہ ہے جو برائیوں کو پسند کرتے ہیں. روایت میں آیا ہے، آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت جامع کبیرہ، اور اس کا ایک جملہ، انتم ابواب الایمان. اہل بیت کی تعریف کیا کی ہے، آپ اہل بیت دروازہ ہائے ایمان ہیں. توجہ رکھیں، یعنی اگر کوئی ایمان تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. ہر زمانے کا امام، ہر زمانے کا معصوم، ہر زمانے کی معصوم ہستی ایمان کا دروازہ ہے. جب تک ایمان کے دروازے پہ نہیں جاؤ گے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے. لہذا یہ جملہ ہے، اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایمان کو واضح کر دوں. اور یہ ایمان کیا ہے، روایات میں آیا ہے حببا الیکم الایمان، اس سے کیا مراد ہے کہ خدا نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے. روایات اہل بیت میں آیا، اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یعنی اگر ایمان ہے تو اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد مولا کائنات ہے. وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق و عصیان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، تو اس سے مراد دشمنی اہل بیت ہے. جو دشمنی اہل بیت خدا نے فطرتاً ہمارے دلوں میں اسے قابل نفرت قرار دیا ہے، اور علی اور اس کی محبت کو قابل محبوبیت قرار دیا ہے. بس اگر کسی کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو تو یہی حقیقت ایمان ہے، جسے اللہ نے صاحبان ایمان کے دل میں قرار دیا ہے. اللہ اہل ایمان کے دن میں قرار دیا ہے. اب اس میں بے شمار احادیث ہیں رسول اللہ کی کہ کیوں قرار دیا ہے. بہرحال اسے صرف نظر کرتے ہوئے پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تم میں ایمان کا خیر موجود ہے, ایمان کی بھلائی موجود ہے یا نہیں. ہر شخص چیک کرنا چاہتا ہے بھائی میرا بلڈ پریشر کتنا اعلیٰ ہے, میرے شوگر کتنی ہے, میرا کولیسٹرول کتنا بڑھ گیا ہے, چربی کتنی بڑھ گئی ہے. مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, آپ کی شوگر ہائی ہے, نارمل ہے, یہ ساری بیماریاں. آیا خیر اور بھلائی کو بھی چیک کرنے کا کوئی اعلیٰ ایکوپمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رکھے گا, ہے عزیزہ نگرامی. معصوم نے فرمایا ایک تو یہ کہ علی سے محبت یعنی خیر سے محبت, علی سے عشق یعنی کائنات کی تمام خوبیوں سے عشق ہے, علی سے تعلق اور رابطہ یعنی کائنات میں جتنا حسن موجود ہے اس سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے. اب امام فرما رہے ہیں ایک اور کرائیٹیریا, ایک اور معیار, ایک اور اصول دیا, وہ کیا ہے؟ ممکن ہے امام سے پوچھا مولا بتائیے کہ ہم خیر پر ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خیر ہے تو اگر نیک لوگوں کے لیے اچھے جذبات تمہارے دل میں ہیں تو تم میں خیر موجود ہے, لیکن اگر گناہگاروں کے لیے نرم رویہ موجود ہے یا اہل خیر کی نسبت تمہارے دل میں چبھن ہے تو تم میں خیر موجود نہیں ہے. توجہ کی آپ نے, نیک انسانوں سے, مومنین سے, صاحبان ایمان سے اگر انسان دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے, بھائی فلاں نیک انسان ہے, فلاں متقی انسان ہے, فلاں عالم انسان ہے, فلاں نیک عمل کرتا ہے, اگر اچھے جذبات ہیں آپ میں خیر ہے, لیکن اگر گناہگاروں کے لیے اچھے جذبات ہیں, امام نے کہا نہیں, پھر خیر نہیں ہے. اس لیے کہ خدا نے دشمنی اہل بیت کو, خدا نے کفر کو, خدا نے فس کو, خدا نے اسیان کو ناپسندیدہ قرار دیا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو یہ ایمان ہے. ایمان اور اسلام میں فرق ہے. تو تسلیم, عرفان کی, روحانیت کی ہزار منزلیں ذکر کی گئی ہیں, توجہ رکھیے گا, ہزار منزلیں. توبہ, بیداری, ورع یعنی تقویٰ, اس کے بعد زہد, قناعت, وفا, اور آخری منزل کیا ہے؟ تسلیم ہونا. انسان تسلیم ہو جائے, توجہ رکھیے گا, تسلیم ہونا آخری منزل ہے. اور پھر معصوم فرماتے ہیں علی وہ ہستی ہے کہ جس کی پرواز ہی تسلیم کی منزل سے ہوتی ہے. جہاں ہم 999 منزلیں طے کر کے ہم تسلیم کی منزل پہ جاتے ہیں, وہیں اس کے بعد پھر تسلیم کی منزل آتی ہے. علی وہ ہے کہ جو تسلیم سے جس کی پرواز کا آغاز ہو رہا ہے. مولا فرمایا ینحدر عن السیل, میں وہ عظیم ترین علم کی چوٹی ہوں, اتنی رفعت و بلندی پر ہوں کہ میری اونچائی تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. پرندہ کیا؟ یہ پرندہ مثال ہے. پرندہ تو کیا, انسانی فکر کی بھی بلندی اور پرواز میری حق و حقیقت کو نہیں پا سکتی ہے. یہ طائر سے جو طائر مراد لیا ہے, یہ طائر, یہ دو پرندوں والا پرندہ نہیں ہے, دو پروں والا پرندہ نہیں ہے, بلکہ یہ کون ہے؟ انسان کی فکر کا جولان و پرواز ہے. علی کہہ رہے ہیں مجھ تک کسی انسان کی پرواز نہیں پہنچ سکتی, میں وہ عظیم ترین چوٹی ہوں کہ جہاں سے علم کے سیلاب جاری ہیں. اللہ, ایک روایت میں لکھ کے لایا تھا داؤد رقی. اب تسلیم کی منزل کیا ہوتی ہے؟ داؤد رقی چھٹے امام کے صحابی ہیں. تسلیم کی منزل کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکہ تو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, کہ دیکھو میلاد بھی ہونا چاہیے, سبحان اللہ واہ واہ نعرہ حیدری بھی ہونی چاہیے, ٹھیک, مجلس بھی ہونی چاہیے, لبیک یا حسین بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ کافی نہیں ہے کیونکہ آیت یہاں رکی نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یعنی اپنے اس قلبی اظہار کا, قلبی رابطے کا اظہار ضروری ہے. حلبا سے صلو علیہ, درود بھیجو, اور پھر کہا وہ یسلم تسلیما, تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. تسلیم ہونے کا حق کیا ہے؟ داؤد رفیع چھٹے امام کے پاس پہنچے, کہا مولا میں تسلیم کی منزل. مولا نے کہا بتاؤ تمہاری کیا علامت ہے, اب توجہ رکھے گا. کہا کہ مولا اگر آپ مجھے انار دیں اور یہ کہے کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو میں اس بات کو تسلیم کر لوں گا, سوال نہیں کروں گا. یعنی انسان تسلیم کی منزل پر, کون تسلیم کی منزل, یہ تو علمی لحاظ ہے. عملی لحاظ سے ہارون مکی تسلیم کی منزل پر ہے. واقعہ سنا پایا آپ کا, امام بیٹھے تھے, ایک شخص آیا چھٹے امام کے, مولا قیام, مولا جہاد. جی مولا نے کہا اچھا صبر کرو. جب بہت اس نے کی ناک میں دم کر دیا, کہتے ہیں نا اردو میں معذرت کے ساتھ, امام کے لیے تو استعمال نہیں کرتے, مطلب بولنے کی عادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو, تو امام نے کہا اچھا اس سے دور میں کود جاؤ. ارے مولا آپ تو ہمیں جی روس بنوا رہے ہیں, ہم تو کباب بن جائیں گے. اچھا امام خاموش ہے, ادھر سے ہارون مکی آ رہے ہیں. یہ ہے تسلیم, یہ ہے تسلیم. ہارون مکی تندور میں کود جاؤ. ہارون مکی نے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا, پہلا بھی نہیں کیا کہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں, کس لیے کہہ رہے ہیں, توجہ رکھیے گا. یہ کیا ہے, یہ تسلیم ہونا ہے. ایک دفعہ کود پڑے آگ میں, اوپر سے امام نے ڈھکنا بھی رکھ دیا, اب گفتگو شروع ہو گئی. اب یہ بیچارہ پہلو پہ پہلو بدل رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہوگا, اب یہ ہو رہا ہوگا, اب وہ ہو رہا ہوگا. اب امام نے تندور کا ڈھکنا ہٹایا, دیکھا ہارون مکی گل گلزار کے باغ میں تشریف فرما ہے. امام دکھا رہے ہیں, توجہ رکھے گا, گلو گلزار. امام کی پیروی کے ذریعے سے تسلیم کی منزل حاصل کی جاتی ہے. مل کے درود بھیج محمد و آل محمد. اور علی وہ اس تسلیم کی منزل پر ہیں, علی مولا کائنات اس تسلیم کی منزل پر ہیں کہ جب اسلام کی پہلی دعوت کا انتظام ہو رہا ہے اور کہا علی سے جاؤ گوسفند کو ذبح کر کے کھانے کا انتظام کرو, علی نے یہ نہیں کہا رسول میں تو چھوٹا ہوں, مجھے تو مینجمنٹ نہیں آتی, مجھے تو مدیریت نہیں آتی. یہ تسلیم کی منزل پر, ادھر کہہ دیا ادھر عمل ہو گیا. یعنی علی نے بتا دیا, علی 10 سال کی عمر میں بھی اس تسلیم کے منزل پر ہے. اور اگر شب معراج علی اگر بستر رسول پہ سو جائے, یہ تسلیم کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ جہاں پر علی اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیتا ہے. وہ روایت آپ کے سامنے عرض کروں. اب تسلیم کیسے حاصل کیا جائے, اس تسلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. ایمان کے میرا موضوع کیا ہے, انتم ابواب الایمان, آپ اہل بیت کون ہیں, دروازہ ہائے ایمان ہے. اگر کوئی ایمان تک پہنچنا چاہتا ہے, حقیقت ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے, توجہ رکھے گا, اسے امام تک رسائی حاصل کرنی ہوگی. لیکن یہ رسائی صرف علم کو چومنے کی حد تک نہیں, زلجنہ کی باغ اور لگام کو تھام کر چند قدم جلوس میں چلنے تک محدود نہیں, یہ شبیہ تابوت کو چوم کر ٹھنڈا کر دینے تک محدود نہیں, یہ صرف سینہ زنی کے لیے دستاجات اور انجمن میں حاضری کا نام نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ہے. تاکہ وہ حقیقت جو امام تک پہنچی ہے, توجہ رکھے گا, وہ تم تک منتقل ہو جائے. دروازہ ہے ایمان ہے نا. اب آپ اگر مثلا میں کہوں میرے گھر میں مجلس آداب تشریف لائیے, اب آپ کو میں نے ایڈریس بتا دیا, آپ پہنچ گئے جناب میرے گھر پر, دروازے پہ آ کر آپ نے دروازے کو چوما اور اس کے بعد آپ نے کہا مولانا بس مجلس ہو گئی ہماری. میں نے کہا یہ کیا مجلس میں آئیے یا مثلا میرے گھر محفل میں آئیے, تو کب آپ میری محفل سے لطف اندوز ہوں گے, کب آپ کو مجلس سے ادا میں ثواب ملے گا, توجہ کب, کہ جب آپ دروازے سے داخل ہو کر گزر کر میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں گے. تو بس اگر ایک مجلس کے ثواب, میلاد کے ثواب کے لیے انسان دہلیز تک رک نہیں جاتا, اس کا سفر دہلیز سے گزر کر دروازے سے گزر کر گھر میں دخول ہو کر فرش و ولا کے اعضاء ولا کے فرش پر بیٹھ کر ثواب حاصل کرنے سے حقیقت سے ثواب اسے مل جاتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے. ایک ایمان کو حاصل کرنا چاہے اور امام کے دروازے تک پہنچے اور یہ کہ مولا بس میرا سفر ختم ہو گیا, مولا کہیں گے نہیں تیرا سفر ختم نہیں ہوا, تب جب تک تو دروازہ ایمان سے گزر کر ہماری محفل میں نہ آ جائے تو حقیقت ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا. لہذا عمل ضروری ہے. سرکار کیا فرما رہے ہیں, تین چیزیں ہیں ایمان کی. حقیقت ایمان کیا ہے, بعض لوگ ایک درجے پر, بعض لوگ دو درجے پر, بعض لوگ تین درجے پر ہوتے ہیں. کامل وہ درجہ ہے کہ جہاں پر تینوں صفات کو اختیار کیا جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. پہلا اصول بتایا ایمان کا ہے عقدن بالقلب, دل کے گہرے رابطے کا نام عقد کا نام ہے, عہد کا نام ہے, باور اور یقین کا نام ہے. تمہارا دل یقین کر لے کسی بھی چیز کو, جس کو حضرت امام خمینی نے فرمایا ایمان اور علم میں کتنا فرق ہے. مثلا آپ کو علم ہوتا ہے کہ مثلا مردہ کچھ نہیں کر سکتا, توجہ رکھیے بہت مشہور مثال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی, مردہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ سے کہا جائے بھائی آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا, آپ تو دامن چولی کے ساتھ تھا لنگوٹے یار تھے, آپ ذرا ان کے ساتھ ایک رات رک جائیے, اب آپ کیا ہے پریشان ہوں گے, تھوڑے سے گھبرائیں گے. آپ کو علم ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن دل کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. جب دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ ایمان کی منزل ہے. مردہ کچھ نہیں کر سکتا, ذہن تک علم موجود ہے. علم پیوریفائی ہو کر قلب نہ اترے ایمان نہیں بن سکتا, توجہ رکھے گا. اب ایمان کیا ہے؟ عقد بالقلب. رسول اللہ فرمائے پہلا اصول کیا ہے کہ دل کی یقین کا نام ہے, ولفظ باللسان, اور پھر وہ جو عقد, وہ جو عقیدہ ہے, وہ جو تمہارا رابطہ ہے قلبی ایمان سے, اس کے اظہار کا نام ہے, توجہ رکھے گا. اور پھر صرف اظہار کا نام نہیں ہے, صرف نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری یا لبیک یا حسین کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ عمل بالجوارح بھی ہے. یعنی تیسرا درجہ کیا ہے کہ جب تک تمہارا عمل تمہارے دل میں موجود اس عقد یقینی کی اور اس لفظ کی تائید نہ کرے, تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لہذا تینوں درجے ضروری ہیں. اور پھر سرکار ایک جگہ پہنچے, مختلف جگہ جاتے تھے تو پوچھتے تھے, ایک گروہ ملا رسول اللہ کو, فرمایا ہم تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم حقیقت ایمان پر ہیں. ما ہوا حقیقت و ایمان کو؟ فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے, وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. کا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا؟ تسلیم ہونا, توجہ رکھیں. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ, اب انہوں نے فرمایا الرضا بقضاء اللہ, ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. دو, والتفویض الی اللہ, ہم نے اپنے امور زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. جو اللہ نے واجب و حرام مصحب و مباح کی صورت میں ہم پر عائد کی ہم اسے انجام دیتے ہیں, توجہ رکھیے گا. اور پھر تیسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تسلیم الامر اللہ, اللہ کے امر کے سامنے تسلیم ہے, سر تسلیم خم ہے. رسول اللہ نے فرمایا فقال رسول اللہ, کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ علماء ان حکماء ان, یہ وہ علماء جو حکمت رکھتے ہیں, کیسی؟ کادو یکون من الحکمت انبیاء, یہ انبیاء کی حکمت کے سہارے انبیاء کے درجے سے قریب ہو رہے ہیں. تین چیزیں ہیں, تین صفات ہیں ان لوگوں میں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ انبیاء کی حکمت کے حامل ہیں, یہ انبیاء سے نزدیک ہو. کون لوگ؟ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا, رضا بقضاء اللہ, والتفویض الی اللہ, اللہ کے سپرد کر دے, اپنی ڈیوٹی انجام دے, خدا یہ کر سکتا تھا باقی میں نے تیرے سپرد کر دیا معاملہ, توجہ رکھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہو, استخارے پہ استخارہ دیکھے جائیں میں کروں یا نہ کروں. بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے استخارہ دیکھنے کی, میں مثلا حاجت کے لیے جاؤں نہ جاؤں, میں فلاں کام کے لیے جاؤں نہ. استخارہ مذاق نہیں ہے, استخارہ اللہ سے مشورہ ہے, اہم امور میں انجام دینا چاہیے, تفویض کرنا ہے اللہ کو. اور تیسرا کیا ہے؟ کہ وہ تسلیم ہو جانا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی حکمت کے نزدیک ہیں. اور پھر فرمایا فَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تُسْكِنُونَ, تو ایسے گھر نہ بناؤ کہ جس میں تم رہ نہ سکو. وَلَا تَجْمَعُوا مَالًا مَا لَا تَأْكُلُونَ, وہ مال جمع نہ کرو کہ جس کو تم خود خرچ نہ کر سکو, اپنے مصرف اور اپنے اختیار میں نہ لا سکو. وہ اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. تو تسلیم کیا ہے؟ ایمان کی حقیقی صورت ہے. بھائی درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ ایمان ہے, یہ ایمان در حقیقت ہمیں عالم دنیا میں اور عالم آخرت بچانے والا ہے. کیا ہمارا ایمان آخرت میں ہمیں بچا سکتا ہے؟ انسان سوال کرے. انسان جب کسی نئے سفر پہ جاتا ہے, خصوصاً ملک سے باہر, تو کرنسی لیتا ہے. آپ کے پاس غیر ملکی کرنسی نہیں ہوتی, آپ جا کر ایکسچینج سے کرنسی لیتے ہیں, یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ نوٹ سچا اور پکا ہے, جعلی نہیں ہے. چیک کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, یہی اسے رسید دے دیتے کہ اگر بھائی کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آپ کو پکڑیں گے, توجہ رکھیں گے. چیک کرتے ہیں نہیں کرتے, آپ نے عراق جانا ہے, ایران جانا ہے, حج پہ جانا ہے, آپ وہاں کی رسید چیک کرتے ہیں. آیا ہم جو ایمان کے سہارے عالم آخرت جانا چاہتے ہیں, کبھی ہم نے چیک کیا کہ ہمارا ایمان اس قابل ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں نجات دے سکے؟ آیت اللہ بہجہ سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے کہ کیا ہماری نمازیں ہمیں آخرت میں ہمارے کام آ سکتی ہیں؟ توجہ رکھے گا, ہماری نمازیں ہمارے کام آ سکتی ہیں آخرت میں. حضرت آیت اللہ بہجت مسکرائے اور کہا کہ اس کی نماز آخرت میں کام آئے گی جس کی نماز دنیا میں اس کے کام آئے. بہت عارفانہ و حکیمانہ جملہ, توجہ رکھے گا. سوال کیا ہے؟ عالم آخرت میں ہماری نمازیں ہمارے کام آئیں گی؟ بھائی آخرت میں جزا ملے گی نا, کامل جزا تو آخرت میں ملے گی. تو فرمایا کہ اس کی نماز عالم آخرت میں کام آئے, جس کی نماز دنیا میں اس کے کام آئے. سائل نے پوچھا آیت اللہ بہجہ سے, بتائیے اس سے کیا مطلب دنیا میں؟ کہا کہ جس کی نماز فجر اسے نماز ظہر تک گناہوں کی ادائیگی سے روکے, اس کا مطلب ہے اس کی نماز کام کر رہی ہے. جس کی نماز ظہر و عصر اسے نماز مغرب و عشاء تک گناہوں سے روکے, اس کا مطلب ہے اس کی نماز دنیا میں کام آ رہی ہے. اور جس کی نماز دنیا میں کام آ رہی ہے وہ نماز تمہیں فشار قبر سے بھی روک سکتی ہے اور عالم آخرت کی تاریکی سے نجات دے کر نور کی طرف بھی منتقل کر سکتی ہے. ایمان بھی ہے. اگر ایمان جھوٹ اور سچ کے موقع پہ میں جھوٹ کو اختیار کروں, اس کے بعد بے ایمان ہوں میں. اس حد تک چھوٹے سے نفع اور فائدے کے لیے ڈنڈی مار دیتا ہوں, جھوٹ بول دیتا ہوں, دل دکھا دیتا ہوں, دل توڑ دیتا ہوں, چند روز کے مادی منافع کے لیے اپنے ہی رشتے داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہوں, توجہ رکھیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بے ایمانی ہے. بے ایمانی اس مرحلے پر, اس بلاک میں میں کیا ہوں, اس پیراگراف میں کیوں بے ایمان ہوں؟ کیونکہ یہاں پر مجھے ایمان کے ساتھ حرکت کرنی تھی. تو یہ وہ ایمان ہے کہ جو ہمیں مستحکم کر رہا ہے. اب کیوں کہا کہ اہل بیت انتم ابواب الایمان, آپ ایمان کے دروازے ہیں؟ توجہ رکھے گا, میں عرض کر چکا ہوں. اس لیے دروازے کیوں کہا ہے؟ دیکھیں دروازے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک محسوس کیا جانے والا دروازہ, ظاہری اور مادی دروازہ جو لوہے لکڑی یا کسی بھی میٹل کا ہو سکتا ہے, اور ایک معنوی دروازہ, دروازہ جو محسوس آبزرویشن میں آ سکتا ہے. مثلا لکڑی کا دروازہ, آپ کے گھر کا گیٹ جو لوہے کا یا کسی بھی دھات کا بنا ہو, یہ مادی دروازہ. قرآن کریم میں اس کو کہا ہے فلا تدخلوا من ابواب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا جو حضرت یوسف کی تلاش میں جانے لگے, دیکھو ایک دروازے سے نہ جانا. دروازہ یعنی ڈور, یعنی دروازہ, ٹھیک ہے, اور بلکہ متفرق ابواب سے مختلف دروازوں سے جانا. یہ کیا ہے؟ یہ محسوس کیا جانے والا دروازہ ہے. گفتگو کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 7 کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دی ہے, محبوب قرار دیا ہے, کفر کو, فسق کو اور عصیان کو تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے. یہاں پر یہ جملہ کمپلیٹ کر دوں, پھر ایک نقطہ رہ گیا تفسیر کا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. یہ مادی دروازہ ہے. معنوی دروازہ کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا, جس کی کوئی کنڈی نہیں ہوتی, جس کا کوئی قد نہیں ہوتا, محسوس کیا جاتا ہے. جیسا کر فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں شہر علم ہوں. توجہ رکھے گا, علی اس کا دروازہ ہے. وہ رسولوں کو شہر توڑیں گے نعوذ باللہ, کہ ہم دیکھا جائے رسول اللہ کا مثلا رقبہ کتنا ہے. یہ تمثیل ہے, بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو رسول تک یعنی علم کے شہر تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے دروازے تک پہنچنا ہوگا. اور دروازہ در حقیقت گھر کی شان و شوکت کے مطابق لگایا جاتا ہے. جتنی بڑی عالی شان عمارت ہوگی اس کا صدر دروازہ, اس کا مین گیٹ اتنا ہی شاندار ہوتا ہے. اب چونکہ رسول کے بعد مقصد ہدایت کو لینا تھا، نور کو لینا تھا، ارتقاء کو لینا تھا، نجات کو لینا تھا، تو فرمایا کو اگر میں شہر علم ہوں، تو اگر میں شہر علم نبی ہوں تو اس کا شاندان دروازہ علی مرتضیٰ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، توجہ رکھیے گا، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اکثر جگہ پہ میں نے اس نقطہ کو بیان کیا ہے، آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، سارے نبی تیرے گھر کے تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، تو میں سوچ رہا تھا یہ کون سا در ہے جس کے دروازے پہ آگے سارے انبیاء سوال کر رہے ہیں۔ تو جب یہ حدیث پڑھی، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو سارے انبیاء جس در کے سامنے سوالی ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے۔ تمام انبیاء کو اگر نبوت اور رسالت دی گئی ہے تو ولایت اہل بیت کے اقرار کے بعد اور اہل بیت کو ان کے غیر پر فوقیت و فضیلت کے عقیدے کے بعد دی گئی ہے، اس لیے سارے انبیاء علی مرتضیٰ کے گھر کے سامنے سوالی ہیں۔ سوالی بمانا ہے یعنی دس سے سوال دراز، مادی لحاظ سے نہیں بلکہ معنوی و تکوینی لحاظ سے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد کا، انتم باب الایمان، آپ دروازہ ہائے ایمان ہیں، ہر زمانے کا امام دروازہ ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں صاحب ایمان بنوں، امام زمانہ سے رابطہ، توجہ رکھے گا، بغیر امام زمانہ سے توسل اور رابطے کے میں ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، توجہ رکھے گا۔ اور امام سے رابطہ یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے رابطہ، میں گناہ کروں چاہوں کہ امام کی نظر کرم ہو، نہیں عزیز علی کرم، توجہ رکھے گا۔ اگر میں چاہتا ہوں اس فتنے کے دور میں صاحب ایمان بن جاؤں، حقیقت ایمان حاصل کر لوں، جس کے بل بوٹے میرے دل میں ولایت اہل بیت، امامت اہل بیت کا عقیدہ موجود رہے، میں اہل بیت کو ان کے غیر پر فوقیت دوں، ثابت قدم رہوں، تاکہ جب میرا مولا آئے تو اس کی نصرت کے لیے جیسے ابھی تیاری کر رہا ہوں امام کے ساتھ جسمانی طور پر امام کی نصرت کا حق ادا کروں، تو مجھے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف نعرے سے، صرف ظاہری اعمال سے نہیں، بلکہ توسل، حقیقی توسل ضروری ہے عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، یہ بہت نازک دور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں نے یہ لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت عرض کروں، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 590، تفسیر نور الثقلین، کہ کیوں آل محمد کو ابواب ایمان قرار دیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے میرے نور سے، توجہ رکھے گا، عرش کو، علی کے نور سے ملائکہ کو، فاطمہ زہرہ کے نور سے زمین و آسمان کو، حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو، اور حسین کے نور سے حوران جنت کو خلق کیا ہے۔ جنت و حوران جنت، یہ تردید میرے ذہن میں بہرحال حدیث تقریباً یہی معنی رکھتی ہے، میں عرش سے افضل، علی ملائکہ سے افضل، فاطمہ زہرا زمین و آسمان اس کی وسعتوں سے افضل، حسن و حسین ان سے افضل، جو چیزیں ان کے نور سے بنی ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ رسول اللہ کی واضح حدیث موجود ہے۔ کیوں ہمیں توسل کا حکم دیا ہے، ہمیں ان دروازہ ایمان پر دستک دینے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی کی دہلی سک جاتے ہیں تو آپ دروازے کو چھو کر کھڑے ہو کر الگ نہیں ہو جاتے، بلکہ اندر جاتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے ایمان کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو جب تک ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر کے ان کے عمل کے دائرے میں شامل نہ ہو جائیں، عزیزان گرامی، کیا ہے، ہم حقیقت ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ لوگ مختصر میوے پر اکتفا کر لیتے ہیں اور ایک بہت ہی عظیم نہر ان کے سامنے ہے مثلا نعمتوں کی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. راوی نے سوال کیا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے یہ مختصر میوہ یا طعام یہ کیوں ہے؟ لوگ اس میں اتفاق اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ آپ نے جو بہت عظیم نہر کہی ہے جس میں نعمتیں ہیں، یہ کون سی نہر؟ کہا کہ یہ جو مختصر سی علم تمہیں مل جاتا ہے، یہ تم اس پہ اکتفا کر لیتے ہو، جبکہ وہ عظیم نہر جو میں نے کہی ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ لوگوں نے رسول کے در کو چھوڑ دیا. اور پھر فرمایا عربی نے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے؟ کہا کہ تمام انبیاء کے علوم کو سنت کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کا علم رسول کے پاس ہے، اور جو کچھ رسول کے پاس ہے وہ علی مرتضیٰ کے پاس ہے، کل کائنات کا علم.
اللہ
کل کائنات کا علم علی مرتضیٰ کے پاس ہے. توجہ رکھیے گا، اب سنیے کہ کیوں اب وہ اب ایمان قرار دیا ہے. اسی لیے اہل بیت نے کہا بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. کائنات میں اگر توحید ہے تو یہ ارکان توحید ہیں جو ہمارے دسویں امام نے فرمایا، زیاد انتم ابواب الایمان، انتم ارکان البلاد، انتم ارکان التوحید. مثلا آپ توحید کے اساس ہیں، آپ توحید کے دروازے ہیں، آپ توحید کی بنیادیں ہیں، آپ اللہ کے اسرار ہیں، آپ اللہ کے خزانہ دار ہیں. یہ پوری زیارت میں امام نے فرمائے ہیں، توجہ رکھے گا. تو جتنے بھی اسرار ہیں وہ سب ان کے ذریعے سے. تو خداوند عالم نے کیوں اہل بیت کو ابواب ایمان قرار دیا؟ اب امام فرما رہے ہیں، کون؟ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا اسی یوم منذ کنتم حیارک البہائم. اگر رسول اللہ نہ ہوتے، بنا عبد اللہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، 24,000 سال پہلے حضرت آدم سے خدا نے محمد کو اپنے نور سے، علی کو محمد کے نور سے خلق کیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، جب ہم نے تکبیر پڑھی تو ملائکہ نے سیکھا کہ تکبیر کسے کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. تو پتہ چلا اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں توحید اور عبادت خدا قائم ہے، جن کی وجہ سے قائم ہے. اب امام فرمائے لولا محمد، امام حسن عسکری، اگر رسول اللہ نہ ہوتے، ولا اوصی من ولدہ، اور ان کی اولاد سے جو اوصی یعنی ائمہ طاہرین ہیں وہ نہ ہوتے، تم کیا ہوتے؟ کنتم حیارک البہائم، تم وہ جانور اور چوپائے ہوتے جسے بیابان میں چھوڑ دیا جائے وہ حیران ہو، پریشان ہو کہ جائے تو کہاں جائے. امام کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تم جانوروں سے پست ہوتے. کل حیارا بہائم، تم ان بہائم، ان چوپائے مویشیوں کی مانند ہوتے جو حیران و پریشان ہیں. اور پھر فرمایا امام نے اگلا جملہ، سنیے امام کا قیمتی جملہ، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہاں چوپائے سے مراد چار پائے والا جانور نہیں ہے، یہ دو پائے والا جانور امام کہہ رہے ہیں. جو تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو تمہاری حقیقت جانوروں سے پست ہے. کیوں؟ جانوروں کا علم نہیں ہوتا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، کچھ نہیں پتا. جہاں موڈ ہوتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے. امام نے کہا جو انسان واجب و حرام کو نہ جانے وہ چوپائے و مویشی سے زیادہ بدتر ہے. توجہ رکھے گا، تم کون ہوتے؟ تم حیران و پریشان مویشیوں کی مانند ہوتے. اب امام فرمایا لا تعرفنا فرضا من الفرائض، تم کسی بھی خدا کے فرائض اور واجب کردہ کاموں میں سے کسی ایک فرض اور کام کو نہیں جان سکتے تھے، تمہاری پہنچ ہی نہیں تھی کہ تم اللہ کے واجب کو جانو. وَحَلْ تُدْخَلُوا قَرْيَةٌ إِلَّا مِنْ بَابِهَا، کیا شہر میں اس کے گھر، اس کے دروازے کے علاوہ بھی داخل ہوا جاتا ہے؟ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی نجات ہے، وہ آل محمد کے دروازے پر ہے. جس طرح شہر تک حصول کے لیے، شہر میں دخول کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح حقیقت ایمان و علم کے حصول کے لیے آل محمد کے دروازے تک آنا پڑتا ہے. یہ ہیں وہ ہستیاں. اور پھر کون ہستیاں ابواب ایمان قرار پائیں گی؟ دیکھیے جتنی مضبوط دیوار ہوگی اتنا ہی مضبوط دروازہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دیوار بہت مضبوط ہے دروازہ بہت آپ نے شان و شوکت کا لگائے پر ہلکا سا لگا دیا مال مسالہ کم لگائے دروازہ گر جائے گا. ایسا دروازہ ہو کہ جو صدیوں قائم رہے, توجہ رکھے گا صدیوں قائم رہے. اور اسی لیے اہل بیت کی ولایت و امامت اتنی مستحکم دلائل کے ساتھ قرآن اور روایات میں موجود ہے کہ آج تک لوگ اگر حقیقت کی آنکھیں کھلی ہوں تو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اور شیعہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دلائل سن رہے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اہل بیت کی حقانیت سے متعلق دلائل پیش کر سکیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا کیوں کہا کہ رسول اللہ نے برز الایمان کلہ, آج علی نہیں جا رہا آج کل ایمان جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا, آپ کہتے ہیں نا جناب میں آپ سے یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں, مثلا ایک کلو دودھ لینا چاہتا ہوں, کوئی جنس کوئی سلف لینا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ اس کی قیمت ہے, اس کے عوض مجھے ایک کلو فلاں جنس دے دیجئے. یعنی کیا بدلے میں آپ نے پیسہ دیا, جی سمن دیا, پیسہ دیا, مسمن آپ نے لے لیا, یہ پھر بدل. عربی زبان میں اگر کسی کے نام کے بعد کوئی اور اسم آئے تو اس کو کہتے ہیں بدل. بدل کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں کا مقام ایک ہی ہوتا ہے. اب رسول اللہ فرمایا برز الایمانو, آج ایمان نکل رہا ہے, توجہ رکھیے گا. پھر یہ نہیں فرمایا کہ آج ایمان نکل رہا ہے تو کتنا ایمان ہے, کہا کلہو. یہ ایمان جو نکل رہا ہے یہ لفظ کل بدل ہے ایمان کا. یعنی اگر علی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی صورت میں دیکھو, اور یہ ناقص ایمان نہیں ہے, دو تہائی ایمان نہیں ہے, ایک تہائی ایمان نہیں ہے, یہ کل ایمان ہے کہ جو آج عالم کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. بدل قرار دیا ہے, یعنی برز الایمان کلہ, یعنی آج کل کفر کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے, اور اگر ایمان ہے تو کل ایمان صرف علی ہی ہو سکتا ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. اور پھر رسول نے فرمایا کہ میں دو گرہ خرید چیزیں چھوڑ جاؤں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور پھر سرکار نے فرمایا یا علی ابواب الایمان, یہ ایمان کے دروازے ہیں, یہ فضائل, یہ مناقب, یہ درجات ہمیں بتا رہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارا توسل ہمارا عمل ان کی تعلیمات کے مطابق ہو سکے. فرمایا یا علی ما مثلو کا فی امت الا سورۃ التوحید, توجہ رکھے گا, اے علی تمہاری مثال اس امت میں نہیں ہے سوائے سورۃ توحید کے. توجہ رکھے گا, سورۃ توحید کیا ہے؟ خدا کا شناختی کارڈ ہے, خدا کا شناختی کارڈ ہے. خدا کو پہچاننا ہے سورہ اخلاص سورہ توحید کی بجائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ اللہ کا شناختی کارڈ ہے. فرمایا جس طرح قرآن میں سورہ توحید اللہ کا شناختی کارڈ ہے, اللہ کو پہچاننا ہے تو پھر اسی طریقے سے سورہ توحید کو پڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل کرو. کہا کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو پھر علی کو علی کی مثال سورہ توحید کسی ہے, جس نے ایک دفعہ سورہ توحید پڑھی اس نے ایک تہائی قرآن کا ثواب حاصل کیا, جس نے دو مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے دو تہائی قرآن کا ثواب ملا, جس نے تین مرتبہ سورہ توحید پڑھی اس نے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا. تین دفعہ سورہ توحید یعنی تین دفعہ اللہ کے آئیڈینٹی کارڈ کو آپ نے دیکھا, پڑھا, ذہن میں اتارا, پورے قرآن کا خلاصہ توحید آپ کو مل گیا. اب فرمایا یا علی جس نے تجھے اپنے دل سے چاہا اور محبت کی اس نے ایک تہائی ایمان کو اپنے دل میں جمع کر لیا, جس نے تجھے اپنے دل سے چاہا اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے بھی چاہا تو اس نے دو تہائی ایمان کو حاصل کر لیا, اور جس نے تجھے اپنے دل سے چاہا اپنی زبان سے چاہا اور اپنے ہاتھ اور پیر سے اس کی تائید کی تو اس نے کل کے کل ایمان کو جمع کر لیا. تو پتہ چلا کہ سورۃ توحید پڑھنے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے, علی کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. کل ایمان انسان کو حاصل ہو جاتا ہے, یہ ہے ابواب الایمان. اور آخری روایت عرض کروں, آپ کی زحمت تمام کروں, پانچویں امام کی خدمت پہنچے. امیر المومنین کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ مومنوں کا امیر, توجہ, اشہد ان امیر المؤمنین، لوگ کاپی کرنے کے ماہر ہیں، کاپی کرتے ہیں، خیر آپ کی مرضی جو چاہے کاپی کرے، لیکن کاپی کبھی بھی اصل نہیں ہو سکتی، توجہ رکھیں، نقل جو ہے وہ کبھی اصل نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ علی قرار دے رہا ہے، علی کا معنی کیا ہے؟ اونچا، رفعت، بلندی والا، جسے علی اعلی علی قرار دے رہا ہے وہ میری اور تیری سمجھ سے بہت بلند ہے، اب اس کی کاپی بناتے رہے آپ، خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے آپ کہتے رہیے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے تو پھر قول رسول کی روشنی میں ہے کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، اور یہی وہ در حقیقت ایمان کا مرحلہ ہے کہ اپنے عقیدے کو جو محفوظ ضمیر میں ہے دنیا کے سامنے ٹھوک بجا کر پیش کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بے احترامی نہ ہو دوسروں کی، ٹھیک ہے علمی مناظرہ ہوگا، وہ علمی مناظرہ کا میدان دوسرا، لیکن اپنا عقیدہ بیان کیا جائے۔ اب پوچھا کہ امیر المومنین کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا سے پہلے بھی کسی کو امیر المومنین نہیں کہا، مولا کے بعد بھی کسی کے لیے جائز نہیں امیر المومنین کے، چھٹے امام کو کسی نے کہہ دیا آپ امیر المومنین ہیں، مولا ناراض ہو کر کہا نہیں، خبردار یہ میرے جد علی کا خطاب ہے، علی کو دیا گیا ہے، خدا نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے۔ اب پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے کہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس سوال کا جواب سنی، انتہائی خوبصورت جواب ہے، امام نے فرمایا لِأَنَّهُمْ مِيرَةُ الْعِلْمِ يَمْتَارُ مِنْهُ وَلَا يَمْتَارُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ، میر کہتے ہیں شوق سے کسی کے لیے کھانا حاصل کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھانا اور اس کھانے کو اس کی خدمت پیش کرنا، انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں جو سادات ہوتے تھے ان کو میر صاحب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، میر صاحب یعنی سیدوں کو بھی کہا جاتا تھا، سادات کو بھی کہا جاتا تھا، شیعوں کو بھی کہا جاتا تھا، یا محلے میں جو سخی بادشاہ ہوتا تھا، فیاض ہوتا تھا، اسے بھی میر کہا جاتا تھا۔ میر یعنی جو کھانے کو، طعام کو، توجہ رکھے گا، طعام کو شوق اور رغبت سے لے اور دوسروں تک پہنچا۔ اب امام کا جواب سنیے، کیوں مولا کو امیر کہا جاتا ہے، میر کیوں کہا جاتا ہے، یہ اہل ایمان کا میر کیوں ہیں، امیر کارواں کیوں ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ مولا طعام علم کو رسول اللہ سے لے کر امت تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ کام علی کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں کسی میں طاقت، وہ طاقت و توان نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں آخری وقت ہے، سرکار نے فرمایا میرے حبیب کو لے کر آؤ، زوج رسول نے اپنے والد محترم کو بلا لیا، رسول اللہ نے منہ پھیر لیا، دوسری زوجہ اچھا یہ نہیں ہے تو دوسرے کو بلا لو، اپنے والد کو بلا لیا، رسول اللہ نے منہ پھیر لیا۔ ام سلمہ گھڑ جی سمجھ گئیں، مزاج رسول سے آشنا تھی، سمجھ گئیں کیا کہا کہ علی مرتضیٰ کو بلاؤ، توجہ رکھے گا، علی مرتضیٰ کو بلایا، حبیب خدا کا کوئی حبیب ہو سکتا ہے تو وہ میرا مولا علی ہو سکتا ہے۔ مولا علی آئے، رسول اللہ کے سینے سے اپنا سینہ ملایا، یہاں وہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول اللہ نے جب مجھے سینے سے لگایا تو ہزار باب مجھے تعلیم دیے، اور ان میں سے ہزار باب کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو پتہ چلا ابواب ایمان وہ ہوتے ہیں جن کا سلسلہ روحانی اور جسمانی رسول سے جڑا ہوتا ہے، ادھر سے علم آتا رہتا ہے، یہ ہزار میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں اور امت کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ہیں ابواب الایمان، جو ایمان کے دروازے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مبدل، ان سے محبت، ان سے عشق، ان سے لگاؤ، ان سے تعلق اور رابطہ انسان میں ایمان کی حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کون حسیاں ہیں؟ رسول اللہ، بچے جب پتھر پھینکتے تھے طائف کے یا دوسرے علاقوں کے، تو مٹی، گیلی مٹی لے کر اس کے گولے بناتے تھے، اس میں کانٹے لگاتے تھے، اور وہ رسول اللہ پہ مارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک لہولہان ہو جاتا تھا، طائف کے لیے کہ آپ کا جوتا آپ کے خون سے بھر گیا تھا، رسول اللہ انہیں جمع کرتے تھے، جا کے بچوں کو دوبارہ دیتے تھے،
دیکھو دوبارہ مت بنانا تمہارے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے. اللہ مارنا ہو یہ مار دینا, یہ ہے رحمت للعالمین, اسے زین دیتا ہے رحمت للعالمین اللہ. اسی طرح امام حسین اہل بیت یہ واسطیاں ہیں. امام حسین میدان جنگ میں کربلا میں آخری لمحات میں آپ نے سامنے والے پر وار کیا, اس کی پنڈلی کٹ گئی, پیر کٹ گئے, گر پڑا, چیخنے لگا در سے. امام نے تلوار رکھی اور کہا بتاؤ میں کیا کروں تیرے ساتھ, جانتا تھا یہ سخی ابن سخی ہے, کریم ابن کریم ہے, شریف ابن شریف ہے. کہا کہ مجھے میرے قبیلے تک پہنچا دے. امام نے اس حالت جنگ میں اس زخمی کو, دشمن کو اس کے قبیلے والے تک, یہ ہے حسین ابن علی. وہ رسول کا عمل, یہ نماز ہے رسول کا عمل, یہ اخلاق پیش کرے دنیا کے سامنے, یہ کردار پیش کرے. اور پھر جب ہم یہ سنیں تو پھر ہمارے دل میں جھکاؤ پیدا ہو, دل خاضع ہو اہل بیت کے, ہم ان کی پیروی کے لیے تیار ہوں. امام زمانہ سے جیسے میں نے کہا رابطہ پیدا کرے عزیزان گرامی, بس آپ کی زحمت اور مانگ. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو ایمان کا دروازہ قرار دیا ہے, ان سے تبصر اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی دنیا عمل میں داخل ہونا ہے, اور پھر در حقیقت اپنے ظرف کے مطابق کسب فیض کرنا ہے. بس عزیزان گرامی ایمان کا مسئلہ ہے. لہذا خداوند عالم نے ان میں وہ استقامت, وہ صبر, وہ شجاعت, وہ بہادری, وہ تحمل عطا کیا کہ رہتی دنیا تک یہ نمونہ عمل بن سکے, مثالی کردار بن سکے. پھر ان کے فضائل اور ان کے مسائل دونوں میں ہمارے لیے درس زندگی موجود ہے. صرف ایسا نہیں کہ ان کے فضائل میں, ان کی زندگی میں جو مدینے میں تھی, اپنے شہروں میں تھی, ہماری درس زندگی نہیں, ان کے عام دنوں میں بھی درس زندگی ہے. نجات کا سامان ہے, ان کے مسائل میں بھی درس زندگی ہے. دامن وقت گنجائش نہیں ہے میں عرض کروں. ہر مہینے حسین بھی گزر گیا, یہ کس کا چہلوم تھا؟ یہ اس بے کفن کا چہلوم تھا جسے تین دن کا موقع پیاسا شہید کیا گیا. کہ امام سجاد نے جب قبر بنائی تھی اپنے بابا کی تو کہا تھا ہذا قبر حسین ابن علی الذي قتلوا اجشعنا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے تین دن کا پیاسا شہید کیا گیا. یہی وہ جملہ ہے جو امام آ کر ادا کریں گے. جب امام ظہور فرمائیں گے کعبہ شریف سے, پانچ جملے بولیں گے, پانچ جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے, میں اس حسین کا فرزند ہوں دنیا والوں کہ جسے پیاسا شہید کیا گیا ہے. اللہ اکبر. پیاسا امام زمانہ کو توجہ ہے کہ میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا. بس عزاداروں کس کا چیلنج ہے؟ یہ اس کا چیلنج ہے جو بے وطن تھا. یہ ایک معجزہ ہے بے وطن کے چہلوں کا. کروڑوں لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے, کروڑوں لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر اس بے کفن و بے وطن و غریب کی صدا پلک بہ کہنے آ جائے. اللہ اکبر. لیکن یہ چہلوں کیسے منایا گیا؟ جب ایک دفعہ زندان سے رہائی کا حکم ملا اور سید سجاد کو بلوانا چاہا یزید نے, جناب زینب اجازت نہیں دے رہی تھی کہ سید سجاد تم اکیلے جاؤ, لیکن سید سجاد کے پھپھی میں مجھے جانے دیجیے, یہ واحد مقام تھا جہاں جناب زینب دربار میں سید سجاد کے ساتھ لگے. یزید نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں, تو کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. پھوپھی کے پاس آئے, کہا کہ یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھو اب تک سید سجاد ہم اپنے شہدا پر ماتم نہیں کر سکے, ہم دل کھول کے رو نہیں سکے, ایک گھر مہیا کیا جائے اور اس کے بعد ہم تین دن تک وہاں پر عزا کریں گے, ماتم کریں گے, اپنے شہیدوں کو روئیں گے. امام سجاد نے ایک گھر مہیا کیا. اب جب تبرکات آنے لگے, علماء نے بیان کیا ہے جناب زینب نے ان تبرکات میں سے کچھ تلاش کرنا شروع کیا. مقاتل نے لکھا ہے سب سے پہلی چیز جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تلاش کی وہ میرے غازی کا علم تھا, اور کہا سید سجاد یہ علم گھر کے دروازے پر پر صدر دروازے پر لگا دو، ہم یہاں 3 دن تک عذاب برپا کریں گے عباس کے علم کے ساتھ میں۔ دوسری چیز جو جناب زینب نے تلاش کی وہ کچھ اور نہیں تھا، حسین کا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا لیکن توجہ کر سکتے ہیں کتنی کریم ہستیاں تھیں۔ وہ جو 2 مثالیں دی اس کی ایک مثال اور دے دوں، جب امام حسین نے پھٹا ہوا کرتا، پرانا کرتا پہنا، اسے بھی تار تار کر دیا، اوپر ایک اچھا کرتا پہنا، جناب زینب نے سوال کیا، بھیا یہ اچھا کرتا کس لیے پہنا ہے؟ کہا کہ جو میرا بدن سے لباس لوٹنے آئے وہ حسین کی ذات سے نا امید نہ جائے۔ اللہ، یہ وہ کریم ہستیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حسین کے کرتے کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بہن نے اپنے بھائی کا ماتم کیا، عزادارو قاسم کا سر آیا، ام فرما نے تھاما، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے تھاما، علی اذکر سنایا، مادر علی رضی نے پکڑا۔ عزادارو جب تبرکات آ رہے تھے نا، اچانک سے 2 سروں کو لایا گیا، مگر ان کو استقبال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ شامی عورتیں کھڑی تھیں، کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ جس کو کوئی لینے والا نہیں ہے؟ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا، نہیں، ان بچوں کی ماں اون محمد کی ماں میں زینب بنت علی ہوں۔ کہا کہ پھر ان کو اپنی گودی میں کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ پہلے اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کروں گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، اس طرح 3 دن تک ماتم ہوا، شہداء کربلا کا ماتم ہوا، بے کفن کا ماتم ہوا۔ عزادارو، اب جب قافلہ چلنے لگا تو دیکھا مادر سکینہ نظر نہیں آتی۔ امام سجاد کو بھی اما مجھے معلوم ہے مادر سکینہ کہاں ہے، یہ دوسرے مقاتل نے لکھا ہے۔ جب قافلہ گزرا تو مادر سکینہ نے خواہش کی کہ ہمیں زندان شام لے جایا جائے۔ مادر سکینہ اندھیرے زندان میں پہنچی، اب سید سجاد نے کیا منظر دیکھا؟ دیکھا ایک ماں چھوٹی سی قبر پر دونوں ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور کیا کہہ رہی ہے؟ سکینہ بیٹا، بڑا ارما تھا کہ درے زندہ کھلے گا۔ بیٹا ہم سے سوال کرتی تھی نا، اماں رہائی کب ملے گی؟ بیٹا رہائی مل گئی، بیٹا درے زندہ کھل گیا۔ ارے سکینہ، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، ارے تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، بس ودا کیا روتی آنکھوں کے ساتھ۔ عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، زینب پہنچی قبر حسین پر، اے بھیا، ارے جو مشن دیا تھا پورا کر دیا۔ بھیا سر پہ چادر نہیں تھی، مگر خطبوں سے حسینیت کو عام کر دیا۔ مگر بھیا، بہن شرمندہ ہے، تیری امانت سکینہ، ارے زندان شام میں چھوڑ۔
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بعد اللهم اس قليل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناس ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آباد میں شریک فرما، ہمیں اہل بیت کے تبسل کے ذریعے اور عمل کے ذریعے حقیقت ایمان کو اس دنیا میں حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ولایت و امامت اہل بیت پر استحکام عطا فرما، مرتے دم تک ان کے در سے عملی وابستگی ہمارے رزق میں مقرر فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے وہ گناہ کہ جو امام کے ظہور میں توالت کا سبب ہے ان کو معاف فرما، حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور ان سب کے تمام مرحومین جن کے نام ابتدائے مجلس میں نے تلاوت کیے، ان سب کی ارواح طیبہ، خصوصاً آیت اللہ سلی الحکیم قاسم سلیمانی، اور اسی طرح تمام شہدائے مدافعان حرم زینبیون، فاطمیون، حیدریون اور آیت اللہ حسن رضا عامری کو آج کی شب شہدائے کربلا کے ساتھ مہمانی اور رفاقت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔